ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہم نے یہ جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس کا کوئی اسپیسیفک عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے متفرق سوال و جواب پر مبنی ہے۔ آپ کی جو ای میلز اور ایس ایم ایس ہمیں ملتے رہتے ہیں، ان سے ہم سوالات جاوید صاحب کے سامنے پٹ اپ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آڈینس سے بھی ہم سوالات لیں گے۔ اس کا ایک حصہ آپ پہلے دیکھ بھی چکے ہیں، آج ہم اس کے دوسرے حصے کو ترتیب دینے جا رہے ہیں۔ جی، میرے خیال میں ہم سب سے پہلے آڈینس ہی سے سوالات لے لیتے ہیں۔ جی سر، آپ کا کوئی سوال ہے؟
سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین آپ سے کھلی ہوئی نشانیوں کا تقاضا کرتے تھے، اس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ نشانیاں ظاہر کر دی جائیں تو پھر عذاب کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، اور شاید دوسرے پیغمبروں کے معاملے میں بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں بھیجا ہی گیا کھلی ہوئی نشانیاں دے کر۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مختلف تھی، یا آپ اس کی حکمت واضح فرما دیجیے؟
اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے نشانیاں دیں، لیکن ان نشانیوں نے لوگوں کی ضد میں اور ہردروی میں اضافہ کیا، اس کے سوا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر جن پیغمبروں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کے معاملے کی نوعیت بھی بہت خاص ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو نشانیاں دکھانے کے لیے نشانیاں نہیں دی گئیں، بلکہ ان کو فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کے دربار میں بھیجا گیا۔ اس کا شدید اندیشہ تھا کہ وہ جاتے ہی ان کی گردن مار دینے کا حکم دے دے گا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو نشانیاں ان کو دیں تاکہ وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ضرورت تھی اس کی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس طرح کے کسی بادشاہی نظام میں نہیں ہوئی۔ آپ کو کسی باجبروت بادشاہ کے سامنے اپنی بات نہیں کہنی تھی جا کے، آپ خود اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کو آپ دعوت دے رہے تھے، اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور بلکہ آپ کے خاندان کو ایک نوعیت کی وہاں پر حکومت بھی حاصل تھی، تو اس وجہ سے اس کی ضرورت ابتدا میں بھی نہیں تھی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا معاملہ بھی بہت خاص ہے، وہ اصل میں یہود کی طرف بھیجے گئے۔ یہود دنیا کی قوموں میں سے عام قوم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو شہادت اور نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کرنے سے پہلے، وہی بات جو آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں بتائی، گویا عذاب سے پہلے وہ نشانیاں بھی دکھا دی گئیں تاکہ وہ کل کوئی گلہ نہ کریں۔ اس کے بعد پھر فیصلہ کر دیا گیا اب قیامت تک ان کے اوپر خدا کا عذاب جاری رہے گا۔ تو اس کی نوعیت یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی بطور اصول بیان کیا ہے، بلکہ اس سارے پس منظر میں رکھ کے قریش کو کہا ہے کہ ہم نشانیاں دے دیتے، لیکن نشانیاں دیں گے تو اسی وقت دیں گے جس کے بعد پھر معاملہ ختم کر دیا جائے گا، اور اس سے پہلے اگر تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے نشانیاں دیں گے تو ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو۔
جاوید صاحب، اس سے ذرا وضاحت اس میں کیجیے گا، آپ نے فرمایا کہ یہود کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ قیامت تک ان پر عذاب جاری رہے گا، کس طرح سے جاری رہے گا؟
اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، سیدنا مسیح علیہ السلام کو جب اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا تو قرآن نے اس کا اعلان کیا کہ انی متوفیق ورافعک الیہ ومطاہرک من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک حضرت مسیح کے ماننے والوں کو، یہود کو یہ کہا گیا کہ اب عذاب کے طور پر تم پر سیاسی غلبہ حاصل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو قوموں کو عذاب دیتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس قوم کے اوپر موت طاری کر دی جاتی ہے، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، اور بہت سی اقوام کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ کسی قوم کو محکومی کی سزا دے دی جاتی ہے، تو یہ محکومی کی سزا ہے جو قیامت تک کے لیے دے دی گئی ہے، اس کی تفصیلات بھی قرآن نے بیان کر۔
یہ محکومی کی سزا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی غلبہ حاصل رہے گا، حضرت مسیح کے ماننے والوں کا غلبہ رہے گا ان کے نہ ماننے والوں پر، لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی طور پر بظاہر تو جو ہے مسیحی افراد ان کا غلبہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامیکلی پیچھے سے جو ہے وہ جیوز انوالو ہیں، اس کو کیسے دیکھیں گے؟
نہیں، دیکھیے بات یہ کہ سیاسی غلبہ ہوتا ہے، وہ جب چاہے ان کی گردن مروڑ دیں۔ یعنی ایک قوم کا سیاسی غلبہ بالکل اور چیز ہے، اور کسی اقلیت کا اپنے علم، اپنی دانش کی بنیاد پر کوئی مقام حاصل کر لینا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اس وقت بھی ان کا وجود، خواہ وہ مشرق وسطیٰ میں ہو، خواہ اسرائیل میں ہو، خواہ دوسرے ملکوں میں ہو، وہ اصل میں مسیحی اقوام کا مرہون منت ہے۔
جی، سوال آپ کا کوئسچن ہے۔
السلام علیکم، آپ مجھے تبلیغ کا مفہوم بتا دیں، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ تبلیغ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ جو ہے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو وہ الگ الگ جگہ پہ جا کے تبلیغ کرتے، کفار مسلمان ہوتے تھے جس سے، لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں، اکثر میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہی مطلب لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، تو باہر جانا، مطلب باہر جو کفار ہیں ان کے ساتھ تبلیغ کرنا زیادہ ایکوریٹ ہے، تو یہاں پہ مسلمان جو آگے ہی مسلمان ہیں ان سے تبلیغ کر کے مطلب اور کیا ہے اس سے؟
آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو خدا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. مسلمانوں تک تو خدا کا پیغام پہنچ چکا, اللہ کی کتاب ان کے گھروں میں موجود ہے. ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ان کے بارے میں ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, ہم ان کو قرآن مجید سکھائیں, ہم ان کو پیغمبر کی تعلیمات سکھائیں. مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے, تعلیم دینے, تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو باہر کی دنیا ہے, یعنی جو غیر مسلم ہیں, وہ ہمارے ملک میں رہتے ہوں, کہیں رہتے ہوں, ان کو ہمیں اللہ کی کتاب پہنچانی ہے. اور تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پہنچانا. بدقسمتی سے اللہ کی کتاب پہنچانا ہی تبلیغ ہے, ہم اس سے بھی واقف نہیں رہے.
جاوید صاحب, یہ سوال یہ ہے میرے پاس جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں یہ اس کا آنسر. جو فنون لطیفہ کے جو شعبہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے مصوری ہے یا جیسے میوزک ہے. مصوری اور میوزک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تصویر بنانا بھی حرام ہے اور میوزک بھی حرام ہے اسلام میں, اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟
قرآن مجید نے سورہ اعراف میں ایک جامع جواب دے دیا ہے. بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ میں نے کھانے پینے چیزوں کے علاوہ صرف حرام ہی پانچ چیزیں کی ہیں. اس کے سوا کوئی چیز اب قیامت تک کسی شخص کا حق ہی نہیں کہ وہ اس کو حرام کرے. تو یہ در حقیقت بعض روایات کو غلط فہمی سے سمجھنے کا نتیجہ ہے. موسیقی ہے, مصوری ہے, فنون لطیفہ ہیں, یہ انسان کے جمالیاتی احساس سے پیدا ہوتی ہیں. ان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. آپ موسیقی کا, آپ شاعری کا, آپ مصوری کا غلط استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکانہ جذبات کے ساتھ تصویریں بنائی جاتی تھیں, شرک کیا جاتا تھا, ان کو پوجا جاتا تھا مجسموں کی شکل میں بھی اور تصویروں کی صورت میں بھی. تو ظاہر ہے کہ اس کو ممنوع کیا جائے گا کیونکہ شرک ممنوع ہے. اسی طرح سے اگر کسی چیز میں کوئی اخلاقی قباحت ہے, مثال کے طور پر اگر موسیقی ہے یا کوئی شاعری ہے یا کوئی ادب ہے, تو اس کے ذریعے سے اگر آپ برے جذبات پیدا کرتے ہیں, آپ فواہش کی ترغیب دیتے ہیں, تو یہ ایک برا کام ہوگا. تو اصل چیز ان کا کانٹینٹ ہے, یعنی کوئی چیز بھی اپنی اصل میں ممنوع نہیں ہے. دیکھیے, ہمارے بہت بڑے شاعر تھے الطاف حسین حالی, انہوں نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا ہے کہ گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے قیامت میں, گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے, جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے, اور وہ خود بھی ایک شاعر ہے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاعری کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. شاعری میں آپ جو سڑانت پیدا کر رہے ہیں, جو تعفن پیدا کر رہے ہیں, جو آپ مضامین باندھ رہے ہیں, یہ ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے. تو اصل میں شاعری ہو, مصوری ہو, اور دوسرے فنون لطیفہ ہو, یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اصل میں آپ کے جمالیاتی احساس کی تسکین کرتے ہیں, آپ کی شدت احساس کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں. ان کے ذریعے سے انسان میں لطافت اور ذوق پیدا ہوتا ہے. ان کا استعمال بعض صورتوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جس پر وہ پانچوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے, اس وقت ان کو روکا جاتا ہے.
ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اصل میں اسی سے متعلق کچھ یہ وضاحت بھی ہے, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ایک اس کی وضاحت کیجیے گا. اور آپ نے شاعری کے بارے میں فرمایا, سوال یہ ہے کہ شاعر عام طور پر اپنی شاعری میں اپنے کسی نامعلوم محبوب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح کی شاعری آپ کے نزدیک کیسی ہے؟
موسیقی کے بارے میں جو روایات عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں, جیسے آپ نے بھی بیان کی, چوتھی صدی کے جریر القدر عالم ابن حزم نے ان سب پر تنقید کر کے یہ بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہے. یہ روایات صحت کے کسی معیار پر پوری نہیں اترتی, اور اس کے اوپر اور بہت سے لوگوں نے بھی کام کر دیا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی اسی پر محمول کرنا چاہیے کہ کسی چیز کا غلط استعمال ہو رہا تھا. دیکھیے, ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن آ گیا ہے, اور اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں اخلاق کی خرابی کا امکان ہے. تو ایک آدمی اس کی تحسین کے لیے یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگانے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. اب ایک شخص مخالف تو کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن توڑ دیے جائیں. تو اس میں در حقیقت ٹیلی ویژن توڑ دیے جائیں یہ مقصود نہیں ہوتا. مقصود وہ کانٹینٹ ہے جو اس میں زیر بحث لایا جاتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے. تو یہ بات کرنے کے, بیان کرنے کے بعض اسالیب ہیں جو کسی موقع کے اوپر اختیار کر لیے جاتے ہیں. جہاں تک روایات کا تعلق ہے, بخاری میں جو ایک روایت ہے اس پر بھی انہوں نے تنقید کر کے بتا دیا ہے کہ وہ بھی صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی. یعنی باقیوں کی تو الگ بات کیجئے, یہ سب کی سب روایات ضعیف روایات ہیں. ہمارے یہاں چونکہ اس طرح کی چیزیں عام شائع و ضائع ہو جاتی ہیں, اور پھر ان کو قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے نہیں, اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ قرآن مجید نے اس میں بحث کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اس نے بیان کر دیا ایک جگہ کے اوپر کہ حرام کیا کیا گیا ہے. تو حرام صرف پانچ چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. اب قرآن مجید کے اس بیان کے بعد قرآن کے الفاظ یہ, انما حرم ربی الفواحش, یعنی میرے پروردگار نے حرام کیا ہی صرف یہ ہے, اور آگے وہ پانچ چیزیں گنوا دی ہیں. تو ان کے علاوہ اب کوئی چیز حرام قرار نہیں دی جا سکتی، اس کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کا دوسرا سوال میرے ذہن سے نکل گیا۔
دوسرا سوال یہ تھا کہ شاعری میں جو کانٹینٹ ہے وہ اگر شائستہ بھی ہو لیکن وہ محبوب کی تعریفوں سے متعلق ہو، وہ کیسے دیکھا جائے؟
اگر تو آپ کسی خاص شخص کا یا کسی خاص خاتون کا نام لے کے ایسا کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ اخلاقی لحاظ سے غلط ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو کعب بن زہیر کا مشہور قصیدہ ہے، یعنی وہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا ہے جس کو بانت سواد کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس شعر سے شروع ہوتا ہے؟ سواد چلی گئی، بانت سواد، وقلبی یوم مبتول، اور میرا دل اس وقت بہت رنجیدہ خاطر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ شاعری میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک لطیف احساس کو بیان کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ البتہ اس میں ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں فوائش کی ترغیب نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کے، رومانس کے جذبات جب وہ حدود کے اندر بیان ہو رہے ہوتے ہیں اور کسی خاص شخص یا کسی خاص خاتون کا نام لیے بغیر بیان ہو رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عرب شاعر ہیں تو جیسے سواد کا لفظ ہے، یہ ایک عورت کا نام ہے، ایسے ہی سلیمہ ہے، اسی طرح اور بات سے نام ہے، یہ فرضی نام ہے، جیسے ہمارے اختر شیرانی نے اپنے بہت سے فرضی نام رکھ لیے، تو اس میں کوئی کباب نہیں۔
ٹھیک جی، یہاں سے کوئی سوال ہے؟ جی آپ۔
السلام علیکم سر، میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر ایک آدمی کسی یتیم بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپنا نام لگا دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا صورت حجاب میں، تو آپ میں یہ پوچھنا چاہتی کہ آپ تفصیل بتا دیں کہ ہمیں پھر آگے کس رشتے سے اس کو پاس اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔
آپ اگر کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے والد کا نام اس سے آپ نہیں چھین سکتے، یہ بچے کا بنیادی حق ہے۔ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس کے کچھ بیسک رائٹس ہیں، ان میں سے اس کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو ماں باپ کے بارے میں بالکل واضح صورتحال ہونی چاہیے، اس کو بڑے ہو کر کوئی صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ وہ ایک اور فضا میں جنم لے کے پلا بڑا اور اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے۔ اس کے ماں باپ کے بارے میں واضح انفارمیشن اس کو جیسے جیسے وہ سمجھنے کے قابل ہو وہ دے دینی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بہت سختی کے ساتھ روکا ہے۔ تو آپ اس کو اپنا نام سرپرست کے طور پر دیں، اسی طرح بلانے میں چچا یا کچھ اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے والد کا نام اس سے چھین لیں، اس کی ماں کا نام اس سے چھین لیں۔
اگر والد کا نام پتہ نہ ہو تو
پھر مجبوری ہے، اور اس میں یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو یہ بتا دیا جائے جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچے کہ اس طرح تم ملے تھے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد کا نام کیا تھا۔ اس کو دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا۔
یعنی کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر والد کا نام پتہ نہیں ہے تب اپنا نام آپ دے دیں اور بچے کو بتا دیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ والد کا نام اگر نہیں معلوم تو اس کے والد کا نام عبداللہ تصور کر لیں۔
یہ تو تدبیریں ہیں، بنیادی بات سامنے رکھنی چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس سے اس کے والد کے معاملے میں، والدہ کے بارے میں حقیقت کو چھپا نہیں سکتے، یہ اس کا حق ہے۔ اب اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں، وہ بعض لوگ تجویز بھی کر دیتے ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ آپ کو معقول لگتا ہے آپ اسے اختیار بھی کر لیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ اس کا بیسک رائٹ ہے، یہ آپ اس سے نہیں چھین سکتے۔
ٹھیک، یہاں ہے کوئی سوال؟
السلام علیکم، میرا نام علی رمضان ہے اور میرا کوسچن سود سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو بینکس میں جس قسم کے بھی لونز ہوتے ہیں، آٹو فائنانس کہہ سکتے ہیں آپ یا ہوم لونز، جتنے بھی لونز ہیں، اسے ایک انٹرسٹ کا نام دے دیا گیا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسلامک بینکس جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ سود نہیں ہے، کچھ علماء کرام نے فتوے بھی جاری کیے ہیں، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے مجھے۔ ایون میں نے کہیں سے کنسلٹ بھی کیا لیکن مجھے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں میں پرسنلی کہ کس طرح سے یہ سود مطلب وہاں پر نہیں ہے۔ اسلام کا نام لگنے سے سود تو نہیں وہاں پہ ختم ہو جائے گا اگر وہ سود کا بزنس کر رہے ہیں؟ اور سیکنڈ کوسچن میرا یہ ہے کہ جتنے بھی روڈز وغیرہ پہ آپ دیکھیں تو بیگرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پہ، اور کچھ یہ پچھلے دنوں اسکینڈل بھی ایک بہت زیادہ یہ پھیلا تھا کہ بچے سلائے ہوتے ہیں، بچوں کو ڈرگز دیے ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، کچھ بچوں کی اسی طرح سے موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کون حقدار ہے یہاں پہ، بیگر میں سے کون حقدار ہے۔
پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ جو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں بیسک فرق کیا ہے، صرف نام کی تبدیلی ہے یا کوئی اور ٹیکنیکل ڈفرینس بھی ہے؟
یہ ایک اچھی نیت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہیلا بازی ہے جو عام طور پہ اختیار کی جاتی ہے۔ میرے نزدیک بہت سادہ اور سیدھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں روپے کو بدل دیتے ہیں، جیسے مکان کے لیے پیسے دے دیے گئے، مکان آپ کو بینک خرید دیتا ہے، اس کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیتا ہے، گاڑی آپ کو دے دیتا ہے، تو اس میں روپیہ ایک یوزیبل چیز میں بدل گیا، اس میں کوئی سود نہیں ہوتا، یہ سرے سے سود ہوتا ہی نہیں. سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے, ان چیزوں میں سود ہوتا ہے جو صرف ہو جاتی ہیں, خرچ ہو جاتی ہیں, کنزیوم ہو جاتی ہیں. جیسے روپیہ ہے, آپ نے کسی کھجور لے کے کھا لی ہے, آپ نے آٹا لے کے استعمال کر لیا ہے, جو چیز اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے وہ چونکہ دوبارہ پیدا کرنا پڑتی ہے واپس کرنے کے لیے, اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ زائد کا مطالبہ نہ کریں. جہاں تک مکان کا تعلق ہے وہ ایک حقیقی چیز ہے, اسی طرح گاڑی ہے وہ آپ کو بینک نے لے کے دے دی ہے, تو ان میں جو کچھ بینک آپ سے زائد لے رہا ہوتا ہے اس کا کرایہ ہے, اس میں کوئی ممانعت کی چیز نہیں ہے, یہ کنزیومیبل چیز ہے ہی نہیں. سود کا تعلق کسی یوزیبل قابل استعمال چیز سے نہیں ہوتا. قابل استعمال چیز پر جو کچھ ہم لے رہے ہوتے ہیں, روز گھر مکان کرائے پہ لیتے ہیں, ہوٹلوں میں کرایہ دیتے ہیں, ہم میزیں کرسیاں کرائے پر لے لیتے ہیں, گاڑیاں کرائے پر لے لیتے ہیں, کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں, یہ بالکل جائز, اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے. رہی یہ بات کہ ہمارے ہاں اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں, تو آپ اسلامک بینکنگ میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے, بینک بازار سے اس کو خرید لیتا ہے, اسی وقت آپ کو 7 لاکھ میں بیچ دیتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ تو گویا ایک ادھر سے آپ ہاتھ ڈال لیں, دوسری طرف سے اپنے کان کو پکڑ لیں. تو سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ سود کو سمجھنا چاہیے, سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے, یہ یوزیبل چیزوں سے متعلق ہی نہیں.
ٹھیک, دوسرا ان کا سوال یہ تھا جاوید صاحب کہ جو گداگر ہوتے ہیں مختلف شاہراہوں پر, چوک پر, ان کو کیسے پہچانا جائے, کس کی مدد کی جائے, کس کی نہ کی جائے؟
دیکھیے, آپ کے پاس اللہ کا جو کچھ دیا ہے, سب سے پہلے تو اپنے گرد و پیش میں دیکھیے, گداگروں کے پاس جانے سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں, اعزاء میں, اقربا میں, دوستوں میں, احباب میں, جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کون ضرورت مند ہے. یعنی وہ لوگ, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس کو قرآن نے تصویر کھینچی ہے نا کہ لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر پوچھ نہیں رہے ہوتے, وہ سائل نہیں ہوتے, وہ محروم ہوتے ہیں. تو ان کو آپ سب سے پہلے اپنی توجہ کا مرکز بنائیں. یہ جو سڑکوں کے اوپر گداگری ہے, یہ تو کسی اچھے معاشرے میں گوارا ہی نہیں کرنی چاہیے, اور نہ اس کو انکریج کرنا چاہیے. اس طرح کے لوگ اگر کسی موقع پر ملتے ہیں تو آپ ان کو, آپ کے پاس وقت ہے تو ترغیب دیں کہ وہ کوئی کام ڈھونڈیں اور جائیں, اور اگر اس طرح کے کوئی لوگ ہیں کہ جو معذور ہیں, فی الواقع معذور ہیں, تو ان کے لیے معاشرے کی سطح پر اہتمام کرنا چاہیے. ان کو گداگر دیکھ کر کوئی معاشرہ جیتا رہے اور اطمینان کی نیند سو جائے, یہ بجائے خود بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے. چنانچہ اسی کے پردے میں پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو فراڈ کرتے, دھوکہ دیتے, اور اسی طریقے سے گویا مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیتے ہیں. تو آپ زیادہ توجہ اپنے انفاق میں ان لوگوں کی طرف رکھیں جن کو آپ جانتے ہیں, جن کے حالات سے آپ واقف ہیں, جن کی ضروریات سے آپ واقف ہیں.
ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ہم, وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی
السلام علیکم, میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کیا اسلام میں ایک عورت کے لیے غیر مرد کے سامنے مکمل پردہ بالوں کو اور فیس کو کرنا ضروری ہے؟
اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات عورتوں اور مردوں کو دی ہیں وہ 3 باتیں ہیں, اور وہ قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان کر دی گئی ہیں. مردوں عورتوں کو گھروں میں ایک دوسرے سے ملنا ہو, باہر ملنا ہو, تعلیم گاہوں میں ملنا ہو, دفتروں میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہو, تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات یہ ہیں, اور ان کو میں آداب کہتا ہوں. پردے کا لفظ بھی اس کے لیے موضوع نہیں ہے, آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے, اللہ کی کتاب نے ہم کو سکھائے ہیں. وہ ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ اپنی نظروں کے اوپر پیرا بٹھائیں, ایک دوسرے کو تاڑنے والی, خط و خال کا جائزہ لینے والی نظریں نہیں ہونی چاہیے. وہ نظریں ہونی چاہیے کہ جو ایک شریف انسان کی دوسرے پر اٹھتی ہیں. تو اس کو قرآن مجید نے غز بصر سے تعبیر کیا ہے, یعنی نظروں میں ایک طرح کی پستی ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نظریں جھکا لیں اور اس کے بعد ٹھوکر کھا گر جائیں, یعنی نظروں کے اندر ایک حیا ہونی چاہیے. تو اس کو بیان کیا ہے, پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں پر پہرے لگائے جائیں, یعنی اپنے لباس میں, دوسری چیزوں میں اس کا خیال رکھا جائے کہ کوئی جنسی ترغیب پیدا کرنے والا معاملہ نہ ہو. اس کو خاص طور پر بیان بھی کر دیا ہے, اور خواتین کو خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے سینے کو بھی ڈھانپ کے رکھیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ زیب و زینت اگر کی ہے, جیسے کہ شادیوں میں, بیاہوں میں, دوسرے موقعوں پر عورتیں بنتی سنورتی ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ان کی ایک فطری ضرورت ہے, آرائش کرتی ہیں وہ, اس موقع کے اوپر یہ کہا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں. تو یہ 3 باتیں ہیں, آپ اس کو جو نام چاہے دے لیں, لیکن یہ ایٹیکیٹس ہیں.
جی کلیئر ہے جی. اور سوال آپ کا ہے.
السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر خطا سے پاک ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے حضرت یونس علیہ السلام کے مواخذہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟
جس کو اللہ تعالیٰ پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں اس کے لیے تو بہت سخت امتحان ہوتا ہے. یعنی ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بہت عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں, اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو مشن میں نے تمہارے سپرد کیا ہے, جو ذمہ داری تم کو دی ہے, اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوگی تو دنیا میں سزا دوں گا. تو ان سے اس معاملے میں جو غلطی ہوئی جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور جو بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جب تک خود حکم نہ دیں اس وقت تک وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے ہجرت نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر قبل از وقت چلے گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور یہ معلوم ہے کہ وہ تنبیہ بہت سخت تھی، اس کے بعد پھر ان کی توبہ قبول کی، پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب دین کی دعوت کے لیے کھڑا کیا گیا تو ان کی مثال دے کے یہ کہا گیا کہ ولا تکن کا صاحب الحوت، آپ کہیں یونس کسی غلطی نہ کر ڈالیے گا، آپ کا کام صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کب قوم کو چھوڑنا ہے، آپ اس سے پہلے قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔
جی، اور کیا سوال آپ کا سوال ہے؟
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کھیلوں کے لباس میں ستر کی کیا حد ہے؟
دیکھیے، جو ہم لباس پہنتے ہیں اس کے مواقع ہوتے ہیں، کچھ لباس ایسے ہیں جو مثال کے طور پر ہم تقریبات میں پہنتے ہیں، کچھ لباس ایسے ہیں جو ہم گھر میں پہننا پسند کرتے ہیں اور کچھ پسند نہیں کرتے، کچھ لباس وہ ہیں کہ جو کھیل کے میدان میں پہنے جا سکتے ہیں، گھر میں پہنے جائیں تو ہر آدمی یہ محسوس کرے گا کہ یہ کیا حیت بنا رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ آج کے زمانے کے کھیلوں کو نہ دیکھیے، آپ ہمارا پرانا کھیل دیکھیے، کشتی کا کھیل، آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلوان اکھاڑے میں اترتے تو کیا لباس پہنا ہوتا تھا انہوں نے، تو اس وجہ سے لباس کے معاملے میں موقع موقع کی بات ہوتی ہے، اس کو اس موقع کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، آپ ہاکی کھیل رہے ہیں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا آپ کشتی کر رہے ہیں، تو اس کا اپنا اپنا لباس ہوگا۔ البتہ اگر کوئی آدمی وہی لباس جو اکھاڑے میں پہن کے پہلوان اترتا ہے وہ گھر میں پہن کے ٹہلنا شروع کر دے تو میں بھی اعتراض کروں گا، آپ بھی کریں۔
جاوید صاحب، یہ ستر کا انہوں نے پوچھا، ستر کی کیا کوئی حد ہے؟ ستر ڈیفائن کیا گیا یا فقہ کے اندر ہے یہ بات؟
نہیں، یہ کوئی چیز نہیں، یہ تو اصل میں ہمارے علماء فقہا نے لوگوں کی ایسے تعلیم کے لیے ان کو بتا دیا کہ اس چیز کا خیال رکھا کریں، قرآن حدیث میں ایسی کوئی تعین نہیں کی۔
جی،
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اگر عالمی بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے تو پھر مسلمان خود کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟
اسلام تعلیم ہی دے سکتا ہے میری بہن، لوگوں کو مجبور تو نہیں کر سکتا، وہ یہ کہے گا کہ آپ کم نہ تولیں، یہ کہے گا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، وہ یہ کہے گا کہ ملاوٹ نہ کریں لیکن لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہے گا کہ آپ سب کے سب مل کر ایک ملت بنیں، وہ یہ کہے گا کہ مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں، وہ یہ کہے گا کہ پوری انسانیت کو بھائی سمجھیں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تو اسلام تعلیم دے سکتا ہے، اس کے پاس کوئی عصا نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو آمادہ کر سکے، وہ بتائے گا، تعلیم دے گا، وہ دے دی ہے، اب اس کے بعد ماننا نہ ماننا اس کا حق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور اعلان کر دیا ہے کہ پیغمبروں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حقیقت کو واضح کر دیں، بلائی کو برائی سے الگ کر کے بیان کر دیں، جہاں تک جبر کا تعلق ہے وہ اللہ نے روا نہیں رکھا، لا اکراہ فی الدین، قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا، آپ کو اختیار ہے تو انسان اپنا اختیار استعمال کر کے برائی کرتا ہے۔
ٹھیک، جی سر،
پہلا سوال تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کی ایک کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ احوال ہیں بلکہ مقام نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے، کیونکہ ہمارا تصور جو ہے وہ مقام کے متعلق ہے۔
علامہ اقبال نے جو ریکنسٹرکشن میں یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے، یہ قدیم بعض متصوفین کا نقطہ نظر ہے، یہی نقطہ نظر ابن عربی نے بھی اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، قرآن مجید بالکل واضح ہے اس معاملے میں کہ وہ مقامات ہیں، اور ہمیں نہ صرف یہ کہ اٹھایا جائے گا بلکہ جسم دیا جائے گا، اور یہ سارا حشر اجساد جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، یہ ایک جسمانی واقعہ ہے، اور جس طرح کی دنیا یہ ہے اسی سے ملتی جلتی دنیا وجود میں آئے گی، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم یہ سارا جو اوپر کائنات پڑی ہوئی ہے اسی کو ایک نئی شکل دے دیں گے، کوئی نئی دنیا وجود میں نہیں لائیں گے، تو یہ بات بالکل قرآن سے واضح ہے، اس میں علامہ اقبال کی عظمت کا اعتراف کرنے کے باوجود ہم ان سے بصد ادب اختلاف کی جسارت کرتے ہیں۔
ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی، اور آپ کا سوال ہے؟
السلام علیکم، میرا یہ کوشچن ہے کہ کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟
دو چیزیں ہوتی ہیں بیٹے، ایک چیز ہوتا ہے قانونی اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو نکاح کا جہاں تک تعلق ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار مرد و عورت کو ہے، لڑکے اور لڑکی کو ہے، ان کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کریں گے نکاح ہو جائے گا، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے سرپرستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو ساتھ لے کے ایسا کریں، تو یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، ایسا کرنا چاہیے، اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ہم پوچھیں گے کہ کیوں نہیں کیا جا رہا، اگر کوئی والدین یا سرپرستوں کے بغیر نکاح ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں سوال کا حق ہے، لیکن اگر آپ بالکل قانون کی بات پوچھیں تو ایک لڑکا اور لڑکی باہر کھڑے ہو کر اگر یہ کہہ دیں کہ آج سے ہم میاں بیوی ہیں، تو مجھے یا کسی اور کو حق نہیں ہے کہ ان کی اس بات کا انکار کریں۔
السلام علیکم، میرا کوشچن یہ ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں اس میں سات حصے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس فوت ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے حصے بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ ایکسیپٹ ہوگی ان کی قربانی؟
دیکھیے، اگر تو آپ نے بھیڑ کی، بکری کی، بکرے کی، ان جانوروں کی قربانی کرنی ہے تو وہ تو ایک ہی ہو سکتی ہے، لیکن جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے ہے یا اسی طرح سے اونٹ ہے، اس میں سات حصے بھی ہو سکتے ہیں، دس حصے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی کرتا ہے، وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے کر لے، اس سے روکا نہیں گیا، لیکن کوئی بھی نیکی کا کام جب آپ کرتے ہیں اور کسی کے لیے کرتے ہیں تو اس کا اجر صرف اس صورت میں ملتا ہے جب کہ خود اس آدمی کا ارادہ ہو، اس کی نیت ہو، اس نے یہ چاہا ہو یا اس نے وصیت کی ہو، گویا اس کی طرف سے ارادہ ہو چکا، نیت ہو چکی، آپ نے پایہ تکمیل تک پہنچا دی۔
جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جو ہمارے مسلمان حضرات وہاں رہتے ہیں، ان کو ایک پرابلم جو فیس آتی ہے وہ پراپرٹی خریدنے میں مارگیج کا پرابلم آتا ہے۔ ایک تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مارگیج کو کس نظر سے اسلام دیکھتا ہے، اور دوسرا مارگیج اور لیز میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟
نہیں، لیز تو بالکل الگ چیز ہے، مارگیج بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اصل میں روپیہ شے میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ یوزیبل ہو جاتی ہے، کنزیومیبل نہیں رہتی، مکان میں بدل گیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ زائد دے رہے ہیں وہ کرایہ ہے جو آپ استعمال کریں گے۔
ٹھیک ہے جی۔
السلام علیکم سر، میں آپ سے قرآن پاک کے حوالے سے ایک کوئسچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الحمد للہ کئی ففا اعلیٰ ربو کا بھی اصحاب الفیل، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے اختتام تک جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں اور جتنے بھی آئیں گے، تمام کے لیے۔ تو اس کے اندر جب لفظ دیکھا استعمال ہوا، اس کی کیا حکمت عملی، کیا لوجک ہے اس کے پیچھے؟ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیے، میرے ذہن میں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
عربی زبان ہو یا اردو زبان یا انگریزی زبان، اس میں ایک ادبی اسالیب ہوتے ہیں بات کو کرنے کے۔ مثال کے طور پر میں اگر آج اپنی قوم کو مخاطب کروں تو میں اس کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے ساتھ گرناطہ میں کیا ہوا، دلی میں کیا ہوا؟ تو یہ اسلوب ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی تاریخی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مملکت خداداد دے دی؟ تو یہ دیکھا نہیں اس معنی میں ہے، یہ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں نہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ بچپن میں کیے گئے نکاح سے اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی انکار کر دے تو کیا نکاح باطل ہوگا؟
کا سوال یہ جاوید صاحب کہ بچپن میں جو نکاح کر دیا جاتا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اگر ان نکاح میں سے ایک لڑکا یا لڑکی انکار کر دے تو وہ نکاح قائم رہے گا یا وہ منسوخ
ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ اسی کا فیصلہ تھا، لڑکے یا لڑکی کا فیصلہ تھا۔ اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، جب وہ بالغ ہوں گے اپنی مرضی سے نکاح کریں گے، لیکن ایسا کیا گیا ہے، اس کو ہمارے فقہا بھی مانتے ہیں، اس کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے، یعنی جیسے ہی کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی انکار کر دے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا۔
جی
السلام علیکم سر، سر میرا آپ سے سوال ہے کہ خدا اور مذہب کے بارے میں تنقیدی سوال کرنا یہ کیسا ہے؟ ایک یہ، اور ایک اور سوال کہ کہا جاتا ہے کہ رونا پیٹنا یہ حرام ہے، تو سر اگر ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے کے پاس کھڑی ہو کے بیٹھ کے وہ وین کر رہی ہوتی ہے، وہ حرام کر رہی ہوتی ہے یا مطلب جائز ہے؟ یہ اگر وہ حرام کر رہی ہوتی ہے تب بھی آپ حدیث سے ریلیٹڈ کوئی بات بتا دیں، یا اگر وہ جائز ہے تب بھی؟
ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم صبر سے کام لیں۔ اگر آنسو بہ نکلے ہیں، آدمی رو رہا ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر آدمی خدا کو یاد کرے، یہ محسوس کرے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، ہم سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، یہ حادثہ پیش آ گیا، یہ خدا کا دیا ہوا تھا، اس نے چھین لیا، وہ اس کی تلافی کرے گا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر دنیا میں کوئی نعم البدل اس کا مل سکتا ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ آپ کا پہلا سوال میرے ذہن میں،
پہلا سوال یہ تھا کہ دین اور خدا کے بارے میں تنقیدی قسم کے سوالات کرنا کیا یہ گستاخی کے زمرے میں آئے گا یا سوال کیے جا سکتے ہیں؟
کس سے سوال کریں گے، یا اپنے آپ سے کر رہے ہوں گے یا کسی صاحب علم سے کر رہے ہوں گے، یہی ہوگا نا، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ یعنی آدمی سوچتا ہے، غور کرتا ہے، بہت سے اعتراضات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ تو علم کا ذریعہ بنتے ہیں، اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو اس کا جواب ملتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دین کتنا محکم ہے، کتنا عقلی ہے، کس طرح سائنسی طریقے سے اپنے حقائق کو واضح کرتا ہے، تو میرے نزدیک اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ کہ سوال صحیح سوال ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ سے بھی پوچھیں، اہل علم سے بھی پوچھیں، اور اہل علم کو بھی انکرج کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، یعنی ایک آدمی نے عین خطبہ جمعہ کے دوران میں آ کے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مجھے فوراً واپس جانا ہے، جمعہ کا خطبہ شروع کر چکے تھے.
اچھا،
تو میں کچھ سوالات رکھتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے آ گئے، اس کے سوالوں کے جواب دیے، اس کے بعد خطبہ پورا کر دیا. تو ہر صاحب علم کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کے معاملے میں مطمئن کرے. تو لوگ اگر تنقیدی سوال نہیں کریں گے تو ان کے دل و دماغ میں کانٹے اگتے رہیں گے. وہ اپنی بات کہیں، پوچھیں، سوالات کریں تاکہ ان کو اطمینان قلب حاصل ہو، اور اگر کوئی ان کے دل میں شکوک و شبہات ہیں تو وہ دور کیے جا سکے.
ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ہم، وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی، اور کہاں ہے سوال؟ آپ کا کوشچن ہے.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام ایک مرد کو زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دیتا ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟
یہ جو شادی ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے یہ چیز کیا ہے. یعنی شادی کو عام طور پر ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو اصل میں رومانس تھا، اس کو ہم نے قانونی شکل دے دی ہے. یہ شادی نہیں ہے، شادی اصل میں خدا کی اسکیم میں شریک ہونا ہے. آپ گویا اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے اسکیم بنائی ہے، اس کے لیے یہ انسٹیٹیوشن وجود میں لاتے ہیں. یہ ایک مرد و عورت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ خدا کی اس اسکیم میں حصے دار بنیں گے. چنانچہ آگے جو بچہ پیدا ہونا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس کو ایک ادارے کے طور پر دیکھا جائے، اس میں حقوق طے کیے جائے، اس میں فرائض متعین کیے جائے. یہ ایک ادارہ ہے، اس کے ایک سربراہ کا تقرر کیا جائے گا. تو مرد کی حیثیت یہ ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، اس پر تمام اخراجات کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، معاش کی جدوجہد اس کو کرنی ہے. عورت کرے، کمائے، کھائے، اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جو مرد پر ڈال دی گئی ہے. اس وجہ سے گھر کے سربراہ کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے، بہتر تو یہی ہے کہ جیسے آدم و حوا کا معاملہ ہوا، ایک ہی مرد و عورت اس گھر کو آباد کرے، اسی سے اس میں حسن قائم ہوتا ہے. البتہ دنیا میں بعض اوقات سماجی نفسیاتی ضرورتیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ اجازت دیتے ہیں، لیکن عورت اگر یہ کام کرے گی تو اس کے بعد گھر، خاندان، ادارہ قائم نہیں رہ سکتا. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ادارے کا سربراہ تو ایک ہی ہوگا، لیکن جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ متعدد بھی ہو سکتے ہیں. آپ مملکت کے لیے بھی ایک ہی سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں. تو گھر کے معاشرت کو آپ اس ادارے کے طور پر دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کیا ہے. وہ بچہ ہے جس نے 25-30 سال آپ کی نگرانی میں گزارنے ہیں، اور پھر آپ کو اپنا بڑھاپا اس کے ذریعے سے گزارنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق، فرائض، ذمہ داریاں سب متعین کر دی ہیں. اس میں تو انتشار پیدا ہو جائے گا اگر آپ اس کی اجازت دے دیں گے. تو آج راہ کرم اس کو مرد و عورت کے حوالے سے نہ دیکھیں، آنے والی نسل کے حوالے سے دیکھیں.
ٹھیک ہے جی، لاسٹ ٹو کوشچنز لے لیتے ہیں.
السلام علیکم سر، میرا آپ سوال یہ ہے کہ کیا والدین یا اولاد کو زکات دی جا سکتی ہے؟
جی ہاں، ضرورت مند ہو تو دی جا سکتی ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس میں. اس میں خواہ مخواہ کی فقی مشغافیاں بعض لوگوں نے کی ہیں. قرآن مجید کو دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. اس نے جہاں انفاق کی، زکوٰۃ کی تبلیغ کی ہے یا تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، وہاں پر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ انفاق کرتے ہیں یہ کس لیے ہے. تو فرمایا فلل والدین والاقربین، اس کے سب سے پہلے حقدار آپ کے والدین ہیں اور آپ کے اقربا ہیں. تو اس وجہ سے آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ان کی ویسے خدمت کرنے کے آثار نہیں ہیں یا حالات نہیں ہیں، تو آپ زکوٰۃ کے روپے سے بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں.
جی جاوید صاحب، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی جو کہ شادی کے قابل ہے، تو والدین مطلب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بچے کی یا بچی کی شادی نہیں کر پا رہے، تو اور وہ بچہ یا بچی کسی اخلاقی برائی میں پڑ جائے، تو والدین اس میں برابر کے شریک ہیں یا وہ برائیاں صرف بچے کے تک ہی محدود ہیں؟
آپ نے تو خود بیان کر دیا کہ وہ ان کی مجبوری ہے، یعنی ان کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کو موضوع بنایا ہے اور سب انسانوں کو یہ کہا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں تمہارے پاس گھر بسانے کے لیے یا گھر در کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر عفت سے کام لو. تو غلطی تو نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. اور والدین کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو ترجیح دیں. لیکن کسی کی مجبوری ہے، وہ نہیں شادی کر سکتا یا اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن اس سے یہ لائسنس نہیں مل جاتا کہ آپ بدکاری کرنا شروع کریں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، بہت سارے آپ کے بھی سوالات ہیں ای میل کی شکل میں جو ہم تک پہنچے، کچھ میں جاوید صاحب کے سامنے رکھ سکا، کچھ وقت کی کمی کے باعث نہیں ہو سکے. انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام میں اسی طرح سے متفرق سوالات کی ایک نشست اور ہم ترتیب دیں گے، اور آپ کے مزید کچھ سوالات بھی ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.